بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہمارا عنوان چل رہا تھا ریاض الصالحین میں، باب زیارت اہل الخیر، جو اہل خیر ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی زیارت کرنے کا بیان، وہ مجالستہم ان کے ساتھ بیٹھنے کا بیان، وہ صحبتہم ان کے ساتھ انسان وقت گزارے، ان کی صحبت اختیار کرے، اس کا بیان، وہ محبتہم ان سے محبت کرنی چاہیے، وہ طلب زیارتہم ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے یہاں ملاقات کے لیے، ہمارے زیارت کے لیے اپنے یہاں بلانا چاہیے ان کو، وہ دعا منہم ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، وہ زیارت المواضع الفاضلہ بابرکت جگہ، جن جگہوں میں کوئی دینی کوئی نسبت ہے، کوئی بابرکت جگہ ہیں، ان جگہوں کی زیارت کرنی چاہیے. یہ عنوان ہے، گویا نیک لوگ، نیک اچھی جگہ، فضیلت والے، کوئی ایسے حضرات ہیں جن میں کوئی دینی فضیلت ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی برکت ہے، ان جگہوں کی زیارت، ایسے لوگوں کی ملاقات، ان سے تعلق، ان چیزوں کا بیان ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے اس سلسلے میں جو آیتیں پیش کی ہیں اس پر، اس عنوان پر بات کر لی تھی. اب پہلی حدیث سے آج شروع کر رہے ہیں. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. حضرت أنس رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. صحابہ کا جو حال تھا، عجیب ہی حال تھا، لیکن اللہ تعالی جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو ایسے مشکل اوقات میں ان کو ہمت بھی دے دیتے ہیں، صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایسی باتیں بھی ڈال دیتے ہیں جو مفید ہوتی ہیں، بعد والوں کے لیے کام کی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے. انسان کا اپنا تو خیر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا جو حال تھا وہ تو ظاہر ہی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا اس کام کے لیے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جایا کرتے تھے، کس سے ملاقات کرتے تھے، کس کا خیال رکھتے تھے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، ان چیزوں کو کبھی خیال رکھا. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، کہ یہ فرمایا، چلیے ہم چلتے ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں سبق مل گیا. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر ہونے کے باوجود ام ایمن رضی اللہ عنہا، جو کہ امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. ام ایمن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو تھے، ان کی باندی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، وراثت کے طور پر. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ تو نہیں پلایا لیکن دیکھ بھال کرنا, جیسے کھانا کھلانا, اس طرح کی چیزیں کی ہیں, پرورش کرنا. تو بچپن میں گویا ماں کی جگہ لینے والی ام ایمن رضی اللہ عنہ تھی. کسی درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جگہ آتی ہیں, ایک تو والد کی باندھی ہونے کے لحاظ سے بھی, اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے کے اعتبار سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اس طرح معاملہ فرماتے تھے جیسے میری والدہ کی طرح ہیں, اور ان کا بھی انداز کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے بڑوں کا چھوٹے کے ساتھ ہوتا ہے. بخاری شریف وغیرہ میں روایات ہیں اس سلسلے میں, بخاری مسلم وغیرہ میں, ان کا انداز ایسا جیسے بڑے ہوتے ہیں نا, نہیں نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا, مجھے یہ نہیں چاہیے, اچھا ایسا کر لو, اس طرح منوا لے, نہیں نہیں مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. وہ انداز تھا, وہ واقعہ ہے, تفصیل ہے. بہرحال اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے, اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں باتیں ہیں, ایک طرف پیغمبر, ان پر ایمان لانا, ان کی تصدیق کرنا, وہ ایک طرف کا حق ہے, دوسری طرف ایک ماں والا تعلق ہے, ایک ناز والا تعلق ہے, ایک بڑوں والا تعلق ہے. عجیب معاملہ تھا, دونوں کو جمع کیا تھا. انسان کو اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو تو سب مفتی صاحب یا حضرت مفتی صاحب یا جو بھی جس طریقے سے بھی لوگ خطاب کرتے تھے, حضرت حضرت کہتے تھے, یا کوئی مفتی صاحب, مفتی اعظم پاکستان تھے ایک زمانے سے اسی طرح. وہ کہتے ہیں ایک ہیں, مجھے یاد نہیں کہ وہ تفصیل واقعہ بھی ذہن میں نہیں, ایک عرض زمانہ ہوا تو ہمارے وہ بڑی ایک خاتون تھیں, وہ جب مجھے نام سے بلاتی تھیں تو بڑا اچھا لگتا تھا, وہ جب مجھے نام سے پکارتی تھیں تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو پکار رہا ہو اور بلا رہا ہو. تو انسان کو کبھی یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی بڑا ہو جو شفقت اور محبت والے انداز میں اس سے بات کرے. صرف بڑا بنانا نہیں ہے, خاص طور پہ یہ حضرات جو جس عبدیت کے مقام پر ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں, ان کو پسند نہیں ہوتا کہ ان کو اس طرح کے خطابات دیے جائیں, لیکن بس جب ہے تو ہے, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن جب کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ماں کی جگہ, باپ کی جگہ, اور بڑا بڑے کی جگہ لیتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا معلوم ہوتا ہے. خیر, ہر ایک کا یہ درجہ نہیں ہوتا. تو ام ایمن رضی اللہ عنہ اسی انداز سے جیسے ماں کی جگہ ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. تو خیر, اس سے معلوم ہوا, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اس کا میں نے تذکرہ کر دیا, دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بڑوں کا اگر کوئی معمول ہو, کوئی اچھی چیز ہو, تو بعد والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. بڑے کسی چیز کا خیال رکھتے تھے, وہ چلے گئے, تو بعد والوں کو خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا خیال رکھا, اور اکیلے نہیں, عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لے, چلو ہم ساتھ چلتے ہیں. اب خیر, یہ تو بات ہو گئی, ہمارے لیے جو سبق تھا, جو باپ والی بات تھی, وہ تو ثابت ہو گئی کہ نیک لوگوں کی زیارت کے لیے, اچھے لوگوں کی زیارت کے لیے, اہل خیر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. بڑوں کے طریقہ تھا, اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. خیر, آگے کیا ہوا, یہ دونوں حضرات گئے شیخین رضی اللہ عنہما. فلما انتہیا الیہ بکت, جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے وہاں پہنچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی, کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اب یہ آئے ہیں اور انہی کی اتباع میں آئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوگی. بھولنے والی چیز تو تھی نہیں, وہ بھلائی نہیں جا سکتی تھی, لیکن یاد تازہ ہونے سے ظاہر ہے پھر دل بھر آتا ہے. فبکت, فلم منتہا الیہ بکت, وہ رونے لگیں, انہوں نے تسلی دی. فقال لہا, ان دونوں شیخین رضی اللہ عنہما نے تسلی دی. فقال لہا, ما یبکی, کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اما تعلمین, انما عند اللہ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ یہاں سے بہت بہتر ہے. دنیا میں مشقتیں، ظاہر ہے جو کچھ جس سے آپ گزر رہے تھے، جن حالات سے گزر رہے تھے، یعنی ایک تو اضطراری مجاہدہ، اختیاری مجاہدہ، لوگوں کی طرف سے ایذائیں، طبیعت کے معاملات، طرح طرح کی چیزیں، اور وہاں تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا، وہ تو خیر راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اعزاز ہی اعزاز. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جس حال میں ہیں بہت راحت اور آرام میں ہیں، اور ایک محبت کرنے والے کو تو یہی پسند ہوتا ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ راحت و آرام میں رہے. تسلی دینا مقصد ہے، ظاہر ہے، اور بات بھی صحیح ہے. فقالت انی لا ابکی انی لا اعلم انما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے. یہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی آرام میں ہے، ابھی بہتر حالت میں ہے، ابھی راحت میں ہے، یہ مجھے معلوم ہے. وہ تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راحت ملی. ولیکن اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، لیکن میں روتی اس بات پر ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا، اور وحی کے نزول کی وجہ سے جو برکات ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ہمیں حاصل ہوتی تھیں، پاس بیٹھنے والوں کو حاصل ہوتی تھیں، جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ رہتی تھیں، وہ درجہ، وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ چلی گئیں. اپنی محرومی پر رو رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آرام کا معاملہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ وقت تو تھا ہی ایسا کہ سب کے دل بھرے ہوئے تھے، بس تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں آگ دبی ہوئی ہے، بس وہی معاملہ تھا. اب ان کے رونے سے، ان دونوں کا حضرات بھی، جیسے یہ بات ہوئی اور یہ تذکرہ ہوا، اور بات تو صحیح تھی ان کی بھی، تو پھر کیا ہوا؟ فہیجتھما علی البکائی فجعلا یبکیانی معہا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے رونے کو بھی، یعنی جس کو کہتے ہیں بھڑکا دینا، یعنی جو شعلہ تھا وہ بھڑک چکا، تو انہوں نے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بھی رونے پر ابھارا، گویا کہ ان کی بات سے ہی ان کو بھی رونا آ گیا، اور فجعل یبکیانی معہا، اور یہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے. بہرحال اصل بات تو وہی تھی کہ جو اہل خیر ہیں، جن میں کوئی دینی فضیلت حاصل ہے، چونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے والدہ ہونے کے درجہ حاصل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. شیخین رضی اللہ عنہما بھی ملاقات کے لیے گئے، اور بات صحیح ہے، جانے والے اچھے جاتے ہیں، خوش جاتے ہیں، اچھے حال میں جاتے ہیں، دنیا کی تکلیفوں سے راحت میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے تو اچھا ہوا، لیکن پیچھے والے جو ہیں ان کے لیے ظاہر مشقت صبر کا موقع ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو سہولتیں، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو عافیتیں، جو کچھ بھی حاصل ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ ظاہری طور پر منقطع ہو جاتا ہے. اسی لیے دعا ہے، دعا کی جاتی ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا یا ولا تضلنا بعدہ. اے اللہ، ان کے ہوتے ہوئے جب ہم جس نیکی اور اجر کے مستحق بنتے تھے، ان کے جانے کے بعد محروم نہ کیجئے، اور ان کے جانے کے بعد ہمیں فتنے اور ضلالت میں مبتلا نہ کیجئے. آگے چلتے ہیں. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله تعالى على مدرجته ملكا على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير اني احببته في الله تعالى. قال فاني رسول الله اليك بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے گیا، زارا اخن لہو فی قریتن اخرى، اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے گیا دوسری بستی میں، دوسرے شہر میں، اور ملاقات کیوں کرنے جا رہا تھا؟ اللہ کی رضا کے خاطر، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اچھا اللہ کی خاطر ان سے تعلق ہے تو اس تعلق کو نبھانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے اخلاص نیت. اب تو انسان ایک کام کے ساتھ 10 کام ملا لیتا ہے، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا، کئی کام ہیں، اور اس میں بھی نیک کام کی نیت کرے اور دوسرے کام ساتھ میں شامل ہو جائیں. اصل نیت ایک ہو تب بھی چلو، اخلاص ہو، جتنا زیادہ اخلاص یا جتنے زیادہ عبادت کی نیت ہو وہ زیادہ کام کی بات ہے. اس روایت سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ. تو ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا دوسرے شہر میں، دوسری بستی میں. اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اس کے راستے پر ایک فرشتے کو، جو جا رہا تھا جہاں جس راستے پر وہ جا رہا تھا وہاں راستے میں ایک فرشتہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انسان کی شکل میں تھا وہ فرشتہ. فلما اتا علیہ، یہ شخص جب ان فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، انسانی شکل میں تھا، کہنے لگا، اینا تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو قالا، انہوں نے جواب میں کہا، اریدو اخن لی فی ہذہ القریہ. اب دیکھو سوال کیا ہے، کہاں جا رہے ہو، جواب یہ ہے کیوں جا رہا ہوں میں. سوال اور جواب میں کہا جاتا ہے کہ سوال اور جواب الگ الگ ہیں. سوال ہے کہاں جا رہے ہو، تو کہہ دیتے اس بستی میں جا رہا ہوں. نہیں، جواب میں انہوں نے وہ بات کہی جو سوال کا مقصد تھا. دیکھو سائل کا مقصد تھا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو، یہاں جانے کا مقصد کیا ہے، مقصد کا سوال تھا، تو جواب اسی کے لحاظ سے دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، اس بستی میں جا رہا ہوں، اپنے بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہے. آگے سوال، قال هل لك عليه من نعمة تربها علي. اب وہ بھائی حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ حقیقی بھائی ہی ہو، دینی بھائی ہو، کسی سے اللہ کی رضا کے خاطر تعلق ہے. تو اب سوال اس نے یہ کیا فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا، کہ کیا تمہارے ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں پرانے، جس کو آگے تم سلسلہ جاری رکھنے کے لیے جا رہے ہو، انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم نے اس کے ساتھ کیا، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو کیا ان تعلقات کو نبھانے کے لیے جا رہے ہو؟ کہ اچھا وہ بھی ہمارے گھر آیا تھا تو ہمیں بھی جانا چاہیے، تقابل ہے، ایسی کوئی چیز ہے، نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، جیسا ہوتا ہے نا ہم لوگوں میں کہ فلاں نے دعوت دی، نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ یہ صرف مقصد اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہے. قال اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ، صرف ایک بات ہے کہ میری اس سے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی وجہ سے محبت ہے، اللہ کی نسبت پر مجھے اس سے محبت ہے، اور کچھ نہیں ہے. قالا، تو فرشتے نے کہا، میں اللہ کا قاصد ہوں تیری جانب، میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کے قاصد ہوں تیری جانب، یہ بات میں کہنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تجھ سے اسی طرح محبت کی جس طرح تو نے اللہ کی رضا کے خاطر اس سے محبت کی ہے. چھوٹا سا عمل ہے، کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نیت کے اخلاص سے کتنا فرق آ جاتا ہے. نیت کا احضار، نیت کا اخلاص، ریاض الصالحین کا پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا، اور دوسری کتابوں میں بھی پہلا سبق انما الاعمال بالنیات، یہی تو وہ چیز ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا ہے اس میں احضار اور اخلاص ہوتا ہے تو وہ کام کتنا ترقیات کا ذریعہ، اللہ کی محبت اس کے بعد کیا چاہیے، تو کتنی ترقیات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، میں ایک کر لوں گا، یہ بڑے بڑے ادارے قائم کر لے، یہ جو بھی کر لے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، بڑی مسجدوں کے پریزیڈنٹ بن گئے یا بڑے ادارے کھول لیے، جو بھی کر لیا، چاہے، اب میں کوئی خاص خاص لوگوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن چاہے ہم اس کو خادم مسجد اقصیٰ کہہ لیں، ہم اس کو خادم الحرمین شریفین کہہ لیں، چاہے ہم اس کو امام الحرم کہہ لیں، بڑے بڑے مناصب جو بھی مل جائیں، منصب جتنا بھی بڑا ہو، اخلاص نیت ہے تو کام آئے گا، اخلاص نیت نہیں ہے تو وبال بن جائے گا۔ ہم لوگ بڑے بڑے نام اور شہرت کے پیچھے جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کو بھول جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا ہم عبادات تو بڑی کر لیں گے، لیکن ان چیزوں میں بہت پیچھے ہیں۔ بس یہ ایک آفت ہے، ایک آفت ہے، کہاں اس موضوع کو چھیڑیں، لیکن مقصد چونکہ یہی ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ دوسروں کی راحت کا خیال، دوسروں کو تکلیف سے بچانا، یہ مردوں میں، عورتوں میں یہ چیز بہت بہت اس میں کمی آ گئی ہے۔ اپنوں غیروں کی، یہ تو غیروں کی، یعنی اپنوں کی یہاں بات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی قرآن کریم کے تعلیمات کا ایک اہم جز ہے اور اہم تعلیم ہے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اور اس میں جتنا قرب ہوگا اتنا زیادہ پھر بڑھتا چلا جائے گا۔ اپنے پڑوسی ہیں، اپنے محلے کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، جتنا زیادہ قرب بڑھے گا اتنا زیادہ ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ ان کو انسان تکلیف سے بچائے، راحت پہنچائے۔ جو یہ چیز کرتے ہیں، موت بھی اچھی آتی ہے، آخرت ان کی اچھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی خیر سے جیتے ہیں۔ جو یہ نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، موت بھی بری آتی ہے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد بان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنۃ منزلا، رواہ الترمذی، وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ غریب۔ اچھا، سوالات کے میں جوابات انشاءاللہ آخر میں دے دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے، یا زار اخا له فی اللہ، یا کسی ایسے بھائی کی زیارت کے لیے جائے جس سے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر نسبت ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی بیمار، کسی کو اپنا بھائی بنا لیا، اب اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، زار اخا له فی اللہ، اور ظاہر ہے کہ بیمار کی عیادت کرے یا جس بھائی سے اللہ کی نسبت پر اس نے تعلق قائم کیا ہے اس کے ساتھ وہ ملاقات کرتا ہے، لیکن ملاقات جو کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا مقصد ہے، بیمار کی عیادت میں بھی اللہ کی رضا مقصد ہے۔ جب یہ کام انسان کرتا ہے، عمل چھوٹا ہے، کوئی بڑی تہجد نہیں ہے، کوئی بڑے روزے، کئی دنوں کے روزے نہیں ہیں، ایک معمولی کام ہے جو تھوڑی دیر میں بھی انسان کر سکتا ہے، جب یہ کام انسان کرتا ہے، ناداہ منادن، تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یعنی فرشتہ اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے، کیا کہتا ہے، جس کی آواز ہم نہیں سن سکتے لیکن ہمیں ندا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بات سچی ہے، کہ بے ان طبتا وطاب ممشاکا، ندا دیتا ہے کہ طبتا، طبتا کے معنی ہے تم نے اچھا کیا، خبر بھی ہو سکتی ہے، طبتہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ تم اچھے حال میں رہو۔ دونوں میں سے جو بھی ہو، حاصل ایک ہی ہے کہ تم اچھے انسان ہو، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ طاب ممشا کا، تمہارا یہ چلنا بھی اچھا ہے، وہ مبارک ہے۔ اور تیسری بات، وتبوأت من الجنة منزلا، اور جنت میں تم نے ٹھکانہ بنا لیا، جنت میں تم نے ٹھکانہ بنا لیا۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ان چیزوں کو چونکہ بڑا نہیں سمجھا جاتا، اس میں کوئی شہرت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو تھوڑا سا چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ بعضوں کو، عام طور پہ تو ہم سوچتے ہیں اس میں کیا چھوٹا بننے کی بات ہے، لیکن نہیں، جب بیمار ہے، اچھا میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں، بیمار ہے، نہیں نہیں وہ تو وہ ٹھیک ہو کے خود ہی آ کے مجھ سے مل لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کی، اور صحابہ کے مطلب وہ نہیں جو بڑے بڑے اور مشہور صحابہ، جو چھوٹے، جو آپ کے بچوں کی طرح تھے، ان صحابہ، یعنی صحابہ تو صحابہ ہی تھے، جو بھی تھے آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹے ہی تھے، لیکن جو عمر کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ بھی بیمار ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ایک اہم سنت ہے، فضیلت کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تو خود بھی عمل میں پیچھے نہیں رہے۔ ہم لوگوں میں عام طور پہ اب طریقے بدل گئے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو اس کو، عام طور پر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہے، عام بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی زیارت اور ملاقات کے لیے آتا ہے، عیادت کے لیے آتا ہے، تو جس کے پاس جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جہاں ہے کمرے میں ہے، اب وہ کوئی آ رہا ہے تو اچھا اس کو نیچے اترنا پڑے گا، کمرہ اوپر ہے اس کو نیچے آنا، اس لیے کہ ہمارے تکلفات بڑھ گئے۔ تو بہرحال یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے لیے تو فضیلت ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ بیمار کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ مقصد صرف اپنی فضیلت نہیں، مقصد دیکھنا ہے دوسرے کی راحت کس میں ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ ہم فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سامنے والے کو تکلیف ہوگی، اس کی راحت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہیں کہ ہماری اس نیت پہ اللہ تعالیٰ عیادت کا ثواب عطا فرما دیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافح الکیر فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة متفق عليه۔ آت ابو موسى الأشعري رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک بات ویسے ہی ضمنی ہے، یاد آئی، ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ اعلی اللہ مراتبہ، وہ جب ہمیں حدیث پڑھاتے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا، دیکھو جب ترجمہ کرو حدیث کا، عربی تو عربی ہے اس کی بات نہیں، لیکن جب اردو میں ترجمہ کرو حدیث کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو۔ عربی میں تو الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس کی بات الگ ہے، ترجمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم، کوئی نہ کوئی صفت ساتھ میں لگا دو، ادب کا تقاضا ہے۔ بس اس وقت سے الحمدللہ یہ ایک عادت بن گئی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے چلے، سننے والوں میں بھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا کوئی نہ کوئی اور صفت ساتھ میں لگا دی جائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح، نیک ہم نشین وہ جلیس السوء، اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کحامل المسک، کحامل المسک وناحو الکیر۔ یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو چونکہ امت کی تعلیم کے لیے بھیجا ہوتا ہے، تو ان حضرات کو سمجھانے کا ایک خاص طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ سمجھانے کے طریقوں میں بعض طریقے وہ ہوتے ہیں کہ صرف عام انداز میں، کلام میں بات سمجھ میں نہیں آتی، تو مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس طرح کی بہت سی باتیں ملتی ہیں جہاں آپ نے کوئی مثال دی اور مثال دے کر بات سمجھائی، اور محدثین نے کتاب الامثال کے ساتھ اس کو بیان کیا مستقل عنوان میں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کے لیے یہ مثال پیش کی، اس کے لیے یہ مثال پیش کی، اس کے لیے مثال پیش کی۔ یہ چونکہ من جانب اللہ یہ مثالیں انبیاء علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھیں، بتائی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے امت تک پہنچا رہے تھے، اس لیے ان مثالوں میں بہت کچھ سبق ہوتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کی، اٹھنا بیٹھنا رکھو نیک لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو نقصان ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیکھو، مثال سمجھو کہ نیک ہم نشین، نیک شخص جس سے ان کے ساتھ انسان رہے، اٹھنا بیٹھنا رکھے، ہم نشین جس کے ساتھ انسان اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے حامل المسک۔ اس زمانے میں جب بہترین خوشبو کا لفظ جب بولا جاتا تھا تو مسک، مشک اس زمانے میں بہترین خوشبو سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ مشک میں کچھ ملاتے ہوں گے، کوئی خاص طریقہ ہوتا ہوگا، اصل تو وہ ہرن سے نکلتا ہے، اب تو خیر الگ الگ طرح کے دوسرے مشک بھی بننے لگے، یہ مسک ابیض وغیرہ، وائٹ مسک وغیرہ، اصل جو ہوتا تھا وہ تو ہرن سے نکلتا ہے، بعض ہرن کے اندر ہوتے ہیں اور بائی کی طرف ہی ہوتا ہے وہ۔ بہرحال تو بہت بہترین خوشبو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بہرحال مشک بیچنے والا اور نافع الکیر بھٹی میں پھونکنے والا، یہ کیا ہے پہلے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ مشک بیچنے والا، اس کا مطلب ہے عطر فروش، عطر بیچنے والا، ایک شخص ہے جو عطر بیچتا ہے۔ اب اس کو گھر میں ایک کمرہ اس نے بنا لیا جہاں عطر رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ عطر بیچنے کا کام کرتا ہے، لوگ آتے ہیں وہاں سے اس کے پاس سے آ کر لیتے ہیں، اس کمرے میں خوشبو آئے گی، اور جب کوئی اس کے پاس جائے گا، چاہے وہ گھر میں ایک کمرہ ہو یا اس کی دکان ہو، عطر کی دکانوں میں بھی چلے جائیں، یہاں کی باتیں نہیں کر رہا، ہمارے ملکوں میں، مدینہ منورہ میں انسان چلا جائے، مکہ مکرمہ میں چلا جائے، ہندوستان پاکستان میں چلا جائے، عطر کی دکان پہ چلا جائے، تو کیا ہوگا؟ تین میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اس بنا پر وہ کہے گا اچھا یہ تو آپ کے لیے ہے، باقی آپ جو لینا چاہیں لے لیں۔ اگر تعلقات اور پرانی کوئی دوستی اور تعلقات نہیں بھی ہیں، تب بھی عطر بیچنے والوں کا، اچھا دیکھو یہ خوشبو بھی سونگ لو، اچھا یہ بھی ذرا سونگ لو، یہ پسند ہوگی دیکھو یہ سونگ لو۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جب انسان عطر کے دکان پہ جائے خریدنے کی نیت سے، ایسے ہی نہیں، خریدنے کی نیت سے جاتا ہے تو پھر کپڑے بدل کر جائے، اس لیے کہ وہ کئی خوشبوؤں میں دے گا، یہاں یہ اچھا یہ سونگ لو، اس کو لگا کر کپڑے پر لگا لیں گے، دوسری دے گا، تیسری دے گا، اس میں سے کوئی ایک دو پسند آ جائیں گے شاید وہ خرید لیں اگر پسند آ گئی، لیکن وہ اتنی ساری خوشبوئیں جو دیتے ہیں اور ہمارے کپڑوں پر وہ لگ جاتی ہیں، وہ خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، کئی خوشبوؤں کی مخلوط خوشبو وہ کبھی کبھی ملتی ہے جب انسان خریدنے کے لیے دکان جائے گا، لیکن اس نیت سے نہ جائیں کہ خوشبو لگا کے ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ بہرحال اب عطر بیچنے والے کے پاس اس کی دکان گئے، اس نے کہا اچھا یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، اب خوشبو انسان نے لی، نہیں پسند آئی، یا ویسے ہی اس نے کہا اچھا آپ مجھ سے سلام ملنے آئے ہیں، چلے خوشبو لگا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اس کے پاس انسان جائے گا تو نفع ہی نفع ہے، تین میں سے ایک صورت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فحامل المسکی، مشک بیچنے والا، اما ان یحذیک، یا وہ تمہیں دے دے گا، کچھ نہ کچھ تو دے گا، لگائے گا، ضروری نہیں ہے ہم یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اسی لیے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہمیں دے گا ہی دے گا، نہیں، یحذیک، تعلقات کی بنا پر ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی، جو بھی وجہ ہو، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا پھر یہ ہے کہ تم اس سے خریدو گے، انسان کو جب کوئی چیز پسند ہے اور دینے کے لیے پیسے بھی ہیں تو اچھا چلو لے لے، اور خوشبو سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ خوشبو ایسی چیز ہے کہ انسان لگائے تو اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، دوسرا سونگے گا اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اس سے انسان کی عقل بھی اچھی، دماغ بھی اچھا ہوتا ہے، عقل کی صلاحیت میں بھی فرق آتا ہے دماغ کی صلاحیت میں، اچھی خوشبو انسان کو فرحت اور راحت پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی دماغی صلاحیت میں بھی فرق آتا ہے، آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ انسان خوشبو لگائے تو اس لیے لگائے کہ اچھا دوسروں کو میری وجہ سے خوشی اور راحت حاصل ہو جائے گی، دوسروں کو راحت پہنچانے کی نیت سے خوشبو لگا لے، سنت کی نیت سے لگا لے، کئی ثواب کئی نیتیں ہیں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، جتنی نیتیں کرے اتنے ثواب۔ یا اللہ مجھے بھی قلبی راحت اور سکون حاصل ہو جائے، سنت پر بھی عمل ہو جائے، دوسروں کو راحت پہنچ جائے، کسی کی خوشی کا میں ذریعہ بن جاؤں، فرشتوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاؤں، کئی نیتیں۔ تو بہرحال ایمان تبتا، تو عطر خریدنا اچھی چیز ہے، لیکن عطر انسان خریدے تو اچھا خریدے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، اور یا یہ ہوگا کہ تمہیں اس سے، اگر تم نے، اس نے تمہیں دیا نہیں، تم نے اس سے خریدا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی بخیل، لے جانے والا بھی بخیل، دینے والا بھی، نہیں نہیں بلکہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو تو انسان، ہر ایک تو یہ تو چل، ہر گزرنے والے کو خوشبو لگا دے، تو اس نے بھی نہیں دیا اور ہمیں بھی خریدنے کا ارادہ نہیں تھا، کم از کم اس کی دکان پہ گئے تو خوشبو تو آ ہی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے تو راحت مل گئی۔ اسی طرح نیک ہم نشین اور اچھے ہم نشین کی مثال ہے کہ انسان اس کے پاس بیٹھے گا تو کیا ہوگا، اس نے کوئی کام کی بات بتا دی، ہم نے اس سے کوئی بات پوچھ لی، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا تو کم سے کم جتنی دیر وہاں بیٹھے تھے، جتنی دیر اس نیک شخص کے پاس ہم بیٹھے ہیں، رحمتوں کا جو نزول ہوا ہے اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے۔ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے، رحمتوں کا نزول ان پر ہوگا، ان پر بھی ہوگا، یہ بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ اور وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، کبھی محسوس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اکثر محسوس نہیں ہوتی، کبھی کبھی محسوس ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عادی ہوتے ہیں، ایک چیز جب عادت ہو جاتی ہے نا تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جب عادت نہیں ہوتی، پہلی مرتبہ انسان کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اس مجلس میں، اس صحبت میں بیٹھتا ہے، تب بہت اچھا لگا، عجیب ہی سکون ملا، عجیب راحت ملی، بار بار جائے گا تو کہتا ہے اچھا نہیں، پہلے تو ہوتا تھا، اب نہیں محسوس ہوتا، اس لیے کہ اب عادت ہو گئی ہے۔ پہلی مرتبہ انسان کافی پیے گا، رات کو ہو سکتا ہے رات سو نہ سکے، عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر سو نہیں سکتا، عادت کی بات ہے، احساس تو انسان کو بدلتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارہ سچی ہے، وہ نہیں بدلے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا، نیت اچھی ہو۔ دوسرا ہے نافخ الکیر، نافخ الکیر، کیر ہوتا ہے بھٹی، بھٹی کس کو کہتے ہیں، ایک شخص ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار جس کو کہتے ہیں، لوہے کا کام کرنے والا شخص، لوہار جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، اس میں لوہا گرم کرتا ہے، لوہا جب سخت گرم ہو جاتا ہے، سخت گرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہتھوڑے مار کر اس کو سیدھا کرے گا، ڈیزائن بنے گا، جو بھی کرے گا، ماہرین ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور بڑی محنت کا کام ہے، حداد لوہار کہتے ہیں۔ لیکن یہ لوہے کا کام کرنے کے لیے، آج کل تو خیر وہ آگ دوسری طرح کی ہوتی ہے اور وہ گیس وغیرہ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں، لیکن عام جو ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، ابھی بھی ہمارے ملکوں میں جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر وہ کوئلے اور اس طرح کی چیزیں جلا کر، اب تو خیر وہ تھوڑا پرانا زمانہ ہو گیا کہ کوئلے وغیرہ جلاتے ہوں، اس لیے کہ یہ آگ زیادہ تیز ہوتی ہے، تو خیر کوئلے جلاتے ہیں، پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، اب کوئلے جل رہے ہیں، اس میں آگ جل رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آگ جب جلتی ہے، ہم نے دیکھا ہے لکڑیاں جب جلاتے ہیں، باہر لکڑیاں کبھی جل رہی ہوں تو اس کی ایک طرح سے بدبو آتی ہے، لیکن وہ ہلکی ہلکی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا، فرمایا نافخ الکیر، اس وقت کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بھٹی جس نے، جو اس نے جلائی ہوئی ہے، کوئلے جو جلائے ہوئے ہیں، اس کو وہ پھونک ہوا مارتا ہے، ہوا مارنے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص چیز رکھی ہوتی تھی جس سے زور سے وہ ہوا دیتے تھے، ہوا دیں گے تو آگ بھڑکے گی، لیکن آگ تو بھڑکے گی، لیکن اس ہوا دینے کی وجہ سے اس میں جو دھواں اڑتا ہے، اس کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اس کو اس طرح دیکھ لو کہ ہم نے کبھی باہر لکڑیاں جلائی ہوں، ان لکڑیوں پہ تیز ہوا ہم دیں، کسی چیز سے، کسی چیز سے تیز ہوا ہم اس پر ماریں، پنکھا چلا دیں اس کے پاس، یہ کچھ کر لیں، تو کیا ہوگا، جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر پورا دھواں اڑے گا، اس کے جو ذرات ہیں راکھ وغیرہ کے، وہ اڑیں گے، کبھی کبھی چنگاری کے ذرات بھی اڑتے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ نافخ الکیر، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم آگے جا کر بیٹھ گئے، اس نے زور سے اس میں ہوا ماری اور ہم سامنے تھے، ہمارے اوپر اڑا، یا اس پورے کمرے میں اڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک، یا تمہارے کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے نہیں جلے تو کم سے کم درجے میں کیا ملے گا، واما ان تجد منه ریحا منتنتا، یا بدبو تو بہرحال حاصل ہو ہی جائے گی، بدبو تو حاصل ہوگی ہی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو، نیک ہم نشین رکھو، ان کے ساتھ آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. کچھ باتیں علمی ملیں نہ ملیں، ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور برے ہم نشین، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی میں پھونک مارنے والا، ہوا مارنے والا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مثال میں فرمایا کپڑے جلیں گے یا بدبو آئے گی. اسی طرح برے ہم نشین کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا تو اس کی کوئی بات ہمارے دل پر ایسی اثر کر جائے گی کہ ہم اعمال سے دور ہونا شروع ہو گئے. خاص طور پہ نوجوان بیچارے ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، کسی کی بات ایک بات تھی، اس نے کوئی ایک کہانی سنا دی، کوئی ایک مووی کا کچھ بتا دیا، کچھ اور ایک بات کر دی یا تھوڑی دیر بات کر دی، اور اس سے پوری سوچ بدل گئی. نہیں، اب مجھے تو یہ کرنا ہے، اب مجھے یہ نہیں، اب مجھے یہ پڑھنا ہے، اب مجھے قرآن نہیں، اب مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ ڈگری لینی. کہاں سے کہاں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تھوڑی دیر میں. یا تو وہ کپڑے ہی جلا دے گا، جس کا مطلب ہے انسان کے اعمال، جو انسان نے اعمال کپڑے، انسان کے اعمال ضائع ہو جائے اور اعمال میں کمی آنے لگ جائے. یا کیا ہوگا؟ تجد منہ، یا کم از کم اس کے اثرات، اس کے پاس بیٹھنے کے برے اثرات انسان پر پڑیں گے. تو انسان اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائے اور بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائے. صرف بری صحبت نہیں، بلکہ جو لوگ شریعت دین کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عقیدے کے لحاظ سے صحیح نہ ہوں، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے بھی انسان کوشش کرے، بچ سکے تو بچنا چاہیے. ان کتابوں میں بھی اثرات ہوتے ہیں، چاہے کم ہوں لیکن وہاں بھی اثرات ہوتے ہیں. باقی یہی عنوان چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.